बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने झुठलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीजगी का एहतमाम करता है, जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए, सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी का तलबगार है और अनकरीब वो राजी हो जाएगा।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है। अब बात सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजी सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब करीम मंसूरी, जो सूरह वल्लैल की आयत नंबर 12 से लेकर आखिर तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر کیے گئے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ یوں ہے، urdu.sahartv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے آپ پہلے عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام کلام امیر، اور آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ایک بار پھر جامع ایٹمی معاہدے کو ایسا بہترین معاہدہ قرار دیا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ ہند چین سرحد پر تازہ جھڑپ کے مسئلے میں ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیر میں حزب اختلاف کے اراکین کے بحث کے مطالبے اور ہنگامے کے باعث کارروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ پاک افغان چمن سرحد پر فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ اور سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بولل نے پیر کی رات یورپی کونسل کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس بات کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا ایٹمی معاہدے سے بہتر راستہ نہیں ہے۔ جوزف بوریل نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ ایٹمی معاہدہ مشکلات سے دوچار ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ایران کے خلاف انسانی حقوق یا جنگ یوکرین میں مبینہ مشارکت کے حوالے سے عائد کی جانے والی پابندیوں کو ایٹمی معاہدے سے نہ جوڑا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایٹمی مذاکرات تعطل کا شکار ہیں اور ایران کے ایٹمی سرگرمیوں پر یورپ کی تشویش بھی برقرار ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تاحد امکان معاملات کو آگے بڑھانے اور ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف نے کہا کہ آج کے اجلاس میں بھی یورپی یونین کے وزراء نے ایٹمی معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کی پرزور حمایت کی ہے۔ جوزف بوریل نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے امکانات کے بارے میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پابندیوں کا معاملہ ایران اور یورپی یونین کے درمیان رابطوں کے فروغ کے لیے کسی طور سازگار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کا ایران اور یورپی یونین کے تعلقات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ معاملہ کہیں بالا تر ہے اور بہت سے دوسرے ممالک بھی اس میں ملوث ہیں۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے یہ باتیں ایسی حالت میں کی ہیں جب اس اتحاد کے رکن 27 ملکوں کے وزراء خارجہ نے بریسلز اجلاس کے دوران انسانی حقوق اور جنگ یوکرین میں مشارکت جیسے بے بنیاد الزامات کو بہانہ بنا کر ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی منظوری دی ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے بین الاقوامی ضابطے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 20 ایرانی شہریوں اور ایک ادارے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ ایران کے خلاف یورپ کی پابندیوں کی نئی فہرست میں ایران کے قومی نشریاتی ادارے IRIP کے سربراہ ڈاکٹر پیمان جبیلی کا نام بھی شامل ہے۔ ہند چین سرحد پر تازہ جھڑپ کے مسئلے میں ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے اراکین کے بحث کے مطالبے اور ہنگامے کے باعث کارروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے اراکین نے سرحد پر چین کے ساتھ جھڑپ کے بارے میں بحث کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق لوک سبھا میں کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چوہدری اور دیگر کانگریسی اراکین اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور توانگ سیکٹر پر چین کے ساتھ تازہ جھڑپ کے مسئلے میں بحث کا مطالبہ کرنے لگے۔ اسپیکر نے اعلان کیا کہ وزیر دفاع 12 بجے اس مسئلے پر بیان دیں گے، لیکن حزب اختلاف نے ہنگامہ جاری رکھا جس کے بعد کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں چین کے ساتھ تنازع کے مسئلے پر بحث کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے سرحد پر چینی فوج کی اشتعال انگیز فائرنگ کے تعلق سے مرکزی حکومت کے رویے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI نے رپورٹ دیا کہ ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان گزشتہ جمعے کو اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر پر جھڑپ میں دونوں طرف کے متعدد فوجی زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی فوج کا الزام ہے کہ یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب چینی فوجیوں نے ہندوستانی سرحد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ توانگ سیکٹر پر ہندوستان اور چین کے درمیان جھڑپ کافی دیر تک جاری رہی۔ یاد رہے تقریباً 2.5 سال قبل ہندوستان اور چین کے درمیان لداخ کی وادی گلوان میں شدید جھڑپ ہوئی تھی جس میں چینی فوجی ہندوستان کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی مرکزی KJP حکومت پر چین کے مقابلے میں کمزور موقف اپنانے اور سرحد کی حقیقی صورتحال سے عوام کو تاریکی میں رکھنے کا الزام کافی عرصے سے لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیوں میں ہندوستان ملوث نظر آتا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کو ہندوستان کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن یادو کا بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی کوئی بھی صورت ہو، پیچھے کہیں نہ کہیں ہندوستان کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ البتہ ہندوستان پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا دعوے دار رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ خود دہشت گردی کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ پاک افغان چمن سرحد پر فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے کوئٹہ کے سول اسپتال کے ذرائع سے بتایا ہے کہ چمن سرحد پر فائرنگ میں زخمی ہونے والا ایک اور شخص دم توڑ گیا، جس کے بعد مبینہ طور پر افغان افواج کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے 10 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں واقع چمن سرحد کے فرینڈشپ گیٹ پر 11 دسمبر کو افغان فوجیوں نے بلا اشتعال شیلنگ شروع کر دی تھی، جس کے بعد سرحد کو بند کر دیا گیا تھا۔ 12 دسمبر کو لوگوں کی آمد و رفت کے لیے سرحد دوبارہ کھول دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 12 دسمبر کو شام تک لوگوں کی رفت و آمد اور تجارتی سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری رہا اور حالات معمول پر آ گئے ہیں، لیکن پاکستان نے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ یاد رہے چمن سرحد اس سے پہلے بھی مبینہ طور پر افغان فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں کئی دن تک بند رہ چکی ہے۔ سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے شدید بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے ہمیشہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے اور اقوام متحدہ کی کوششوں سے سویڈن سمجھوتے کے تحت دو بار جنگ بندی کی مدت میں توسیع بھی کی گئی، جبکہ دوسری بار کی مدت 2 اکتوبر کو ختم ہو چکی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ الحدیدہ میں یمنی مسلح افواج کے آپریشنل ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے الحدیدہ میں حیث اور الجبلیہ کو کئی بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ ان علاقوں پر راکٹ حملے بھی کیے۔ سعودی اتحاد نے فائر بندی کی کئی بار خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو بھی 10 بار فضائی اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، جبکہ شدید گولہ باری بھی کی۔ دوسری طرف یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین مہدی المشاط نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی بنا پر جنگ بندی عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے یمن پر امریکی جارحیت اور محاصرے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ یمن کی صورتحال بد سے بدتر ہونے کا باعث بنا ہے۔ مہدی المشاط نے کہا کہ امریکی حمایت سے جاری جارحیت میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور نتیجے میں یمنی عوام کے رہائشی مکانات تباہ ہوئے ہیں اور وہ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی محاصرہ یمن میں عوامی خدمات، من جملہ طبی خدمات، بجلی اور پانی کی سپلائی میں مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے اور اسی کے نتیجے میں یمنی عوام کے لیے صرف مسائل بڑھتے رہے ہیں۔ مہدی مشاط نے کہا کہ بین الاقوامی ادارے اگر جارے ملکوں کی امریکہ کی طرف سے حمایت کرنا بند کر دیں تو یمن کی صورتحال کچھ سنور سکتی ہے اور عوام کو خدمات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ان خدمات کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ جنگ یمن کی بھینٹ چڑھنے والے یمنی عوام کی تعداد 11,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ یمن میں 20 لاکھ سے زائد بچوں کو صحیح خوراک تک مہیا نہیں ہے اور 17 ملین سے زائد یمنی شہری، جن میں 90 لاکھ بچے شامل ہیں، بجلی، پانی اور حفظان صحت کی خدمات سے محروم ہیں۔ واضح ہے 26 مارچ 2015 کو سعودی اتحاد نے یمن پر جارحیت شروع کی اور اس وقت سے اب تک ہزاروں یمنی عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 3,742 بچے بھی شہید اور 3,992 دیگر بچے زخمی ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، سعودی اتحاد نے امریکہ اور اپنے اتحادی ملکوں کی حمایت سے یمنی عوام کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے اور غذائی اشیاء اور دوائیں، نیز ایندھن تک یمن منتقل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا جہاں میں جینے کا، بات کا کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو ہواؤں میں، چھوڑ کر قدم ان کے، یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا، بات کر مدینے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو خطبات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو جو آج خطبہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا، اس دنیا کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار قرار نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، عبور کرنا ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے ایک پل ہوتا ہے نا، پل سے انسان عبور کرتا ہے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے۔ تو امام نے اسی کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو، اس میں غرق ہو کے مت رہ جانا، بلکہ تمہیں یہاں رہنے کے بعد اپنے آپ کو آخرت کے لیے، ایک دوسری دنیا کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہاں پہنچنا وہ تمہارا مقصد ہے، درواقع قرب خداوندی کو تمہیں حاصل کرنا ہے، یہاں پر اسی میں غرق ہو کے نہیں رہ جانا، انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے تیار کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہ دار عمل نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جو آپ نے اعمال کیے ہیں ان کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو وہاں جانے کے بعد کوئی نہ سوچے کہ یہاں سے ہم جانے کے بعد جو ہے، نہیں، یہیں پہ۔ اسی کی طرف امام نے متوجہ کیا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکل جائے، تم اپنی روح کو وہاں بھیج دو۔ کیا مطلب ہے اپنی روح کو وہاں بھیج دو؟ یعنی اپنے آپ کو وہاں کے لیے تیار کرو۔ کہا جاتا ہے بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی انسان نماز پڑھے اس سے پہلے کہ اس کے اوپر دوسرے نماز پڑھیں۔ یا مثلا کہا جاتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے، یعنی تمہاری جو موت آئے اس سے پہلے تم خود اپنے آپ کو مار دو۔ کیا مطلب اس مارنے کا؟ مارنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کائنات سے جو تمہاری وابستگی ہے، اس سے جو تمہاری دل لگی ہے، جو تمہارا لگاؤ ہے، اس کو کم کرو۔ جتنا کم کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اچانک جب تمہارے اوپر کوئی مثلا اس کی طرف سے فرشتہ آئے گا، حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، آنے کے بعد وہ کہیں گے کہ چلیں، اس وقت کوئی موقع نہیں رہے گا، اور اس وقت تمہیں بڑا احساس ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے تم خود جانے کی تیاری کرو۔ تو امام علیہ السلام نے اس خطبے میں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں گزر کے دوسری جگہ جانا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں، اس خطبے کو مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، ایوہ الناس انما الدنیا دار و مجاز والآخرۃ دار و قرار۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 203 ہے، جس میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اور آخرت کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے اس خطبے میں چند نکات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، فرمایا کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قرار کی منزل آخرت ہے، لہذا انسان کو اس گزرگاہ سے اپنی حقیقی منزل کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تمہیں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ انسان اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دے قبل اس کے کہ تمہارے جسم کو یہاں سے نکالا جائے، یعنی یہ جسم تمہارا ایک دن سپرد خاک کر دیا جائے گا، لیکن جسم کو سپرد خاک کرنے سے پہلے، جسم کو دفن کرنے سے پہلے، تم اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دو، یعنی یہ دنیا سے اگر وابستگی ہے، دنیا سے اگر تم نے دل لگایا ہے، تو اپنے دل کو اس دنیا سے موڑ لو، اپنی موت سے پہلے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا سے جب انسان گزر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دنیا پرست لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، مال دنیا میں اس نے کیا چھوڑا ہے، کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنی زمین چھوڑی ہے، کتنا مال چھوڑا ہے. اہل دنیا یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مال چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے کون سے اعمال خیر اپنے جانے سے پہلے بھیج دیے ہیں. لہذا اگر انسان اس خطبے سے درس لینا چاہے تو اسے یہ درس لینا ہوگا، اور اسے بخوبی زہد کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی محبت ہے جو سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے. انسان ہر طرح سے مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حلال طریقہ ہو، غیر حلال طریقہ ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، ہر طرح سے چاہتا ہے کہ وہ مال حاصل کر لے. امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لہذا جائز طریقے سے مال کو حاصل کرو، لہذا اس دنیا جو گزرگاہ ہے اس سے تم اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنے اس گھر کا انتظام کر لو جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تم کو ہمیشہ زندگی گزارنا ہے. اس کے بعد امام نے مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا کہ تمہیں کس طرح سے زہد اختیار کرنا چاہیے. تم دنیا سے وابستہ نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ دنیا پل ہے آخرت تک جانے کے لیے، یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے. متعدد روایات میں، متعدد احادیث میں یہ بات صاحبان ایمان کو سمجھائی گئی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کبھی دنیا کو تجارت خانہ کہا گیا ہے، کہا دنیا متجر اولیاء اللہ، یا اولیاء اللہ کے تجارت کی جگہ ہے، لہذا اس دنیا سے تم اپنی آخرت کو سنوارو. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اپنے پردہ راز کو اس کے سامنے چاک نہ کرو جو تمہارے اسرار سے واقف ہے. اکثر شارحین نہج البلاغہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ اگر انسان کا گناہ پوشیدہ ہے تو وہ ایک گناہ ہے، لیکن اگر انسان اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے تو پھر یہ ایک گناہ نہیں ہوتا بلکہ کئی گناہ ہو جاتا ہے. روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کے اوپر پردوں کو ڈال دو. الہی پردے اس کے گناہ کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 40 گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کے گناہ کے اوپر پردے نہیں ڈالتا، بلکہ پھر وہ انسان اگر توبہ نہ کرے تو بے آبرو ہو جاتا ہے.
ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہ جو نامے کا حصہ ہے اس کو بھی مل کر دیکھیں گے، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ہمارا جو سلسلہ نامے کا چل رہا ہے، یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا وہی جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لیٹر لکھا تھا اپنے جو آپ کے عمال ہیں، عاملین ہیں آپ کی طرف سے، جو آپ کے عہدے داران ہیں، اور اس میں یہی بتایا تھا کہ تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. تو ایک صفت جو امام نے بیان کی تھی وہ یہ ہے جس کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کو ضرورت ہے، تو تم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤ؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھو عدالت اور مساوات کی رعایت کرنا جو بھی آنے والا ہے اس میں یہ نہیں کہ اگر کوئی تمہارا اپنا عزیز ہے تو اس کے لیے کچھ دوسرے طریقے سے تم فیصلہ کرو اور اگر کوئی غیر آ رہا ہے تو اس کے لیے کسی دوسرے طریقے سے نہیں، بلکہ عدالت بہت ضروری ہے۔ خود مولا کائنات کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو عدالت اتنا یہ صفت اتنے طریقے سے امام کی واضح ہوئی ہے اور اجاگر ہوئی ہے کہ جب پوچھا گیا امام کے حوالے سے کہ مولا کائنات کو کیوں یعنی شہید کیا گیا، امام نے تو کسی کے لیے یعنی نہ کسی کا گھر جلایا نہ کسی کی اس طرح سے جان لیے، ظلم نہیں کیا کسی پہ، تو امام کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو جو مورخین نے لکھا وہ یہی لکھا ہے کہ آپ کی عدالت لوگ جو ہے برداشت نہیں کر سکے۔ تو آپ کے ہر عمل میں ہمیں عدالت کا پہلو واضح نظر آتا ہے۔ امام نے یہاں پر اپنے عاملوں کے لیے بھی یہ کہا کہ دیکھو عدالت کا جو دامن ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں حکومت کرنے کی تمنا نہیں ہے کہ دنیاوی اقتدار ہمیں ملے، دنیاوی حکومت ہمیں ملے، یہ حکومت صرف اس لیے ہم نے اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ اور یہ عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ خداوند متعال نے اپنے انبیاء اور جو کتب ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد یہی بتایا کہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ تو اسی کی طرف امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان عدالت کی رعایت کرنا اور جتنے بھی آئیں ان کے ساتھ عدالت سے پیش آنا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو بھی مل کر دیکھتے ہیں۔
اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دستور فرماتے ہیں جو یہ سماجی اور دینی کارکن ہیں ان کے نام فرماتے ہیں کہ اب تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، جب تم لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ منصب اور یہ مقام کتنا عظیم ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، سرحد کسی بھی طرح کی یعنی کوئی بھی خطرے کی جگہ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بارڈر پہ ہے اور وہ جہاں سے ایک حصہ دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے ایک حصہ اپنے ریاستوں کی طرف جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سرحد ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک سرحد ہے، جہاں بھی حلال حرام، جہاں بھی واجب اور حرام کی بات آتی ہے، لہذا ان چیزوں کے اس حصے کو سرحد کہا جاتا ہے جن کی حفاظت ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے واجب ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے دیکھا کہ تم لوگوں کا مقام اتنا اونچا ہے، تم لوگوں کے ذریعے سے دین کا قیام کرنا ہے، تو کچھ دستور ہے یہاں پہ جن میں تمہیں اپنے خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ فاستعن باللہ علی ما اہمک، یعنی جو تیرے اہم امور ہوں گے، تو اس منصب پہ فائز ہے تو تیرے ذمے بہت سارے امور ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اہمیت کے حامل نہ ہو لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہوں، مثلا جیسے سب سے زیادہ اہم امور میں جن کو زیادہ توجہ دیتے تھے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنی امت کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، یعنی کون سا رویہ آنے والوں کے ساتھ جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، جو وہاں سے لوگ آتے ہیں اپنی مشکلات لے کے، اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، اپنی گرفتاریاں بیان کرتے ہیں، کہ ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم امر ہے، اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے اپنے اللہ سے مدد طلب کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھ جب بھی تیرا کوئی اہم کام ہو تو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ، اللہ کی ذات کو جب سامنے رکھے گا ایک انسان اور پھر کوئی فیصلہ کرے گا، پھر اس اہم امر کو انجام دے گا، تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر تکبر نہیں بڑھے گا، غرور نہیں ہوگا اس کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، چونکہ اللہ کی عنایت اس کے ساتھ ہوگی، جب اللہ سے ہم نے استعانت لی ہے، اللہ سے ہم نے مدد لی ہے، تو اللہ بھی مدد کرنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی ذات کو سب سے پہلا دستور یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے مدد طلب کر، چونکہ میں بھی اللہ ہی کا ایک بندہ ہوں جو تیرے اوپر نظر رکھتا ہے۔ دوسرا امر جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وخلت الشدت بضغس من اللین، کہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نرمی بھی اختیار کر، ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی کرے, تو صرف یعنی درواقعہ جو تیری رعیت ہے, جو تیرے اندر کارکن کام کرتے ہیں یا جس منصب پہ بھی تو فائز ہیں اور تیرا اٹھنا بیٹھنا معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہے, ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی برتے, سختی سے کام لے اور یعنی درواقعہ تجھے اس عنوان سے وہ لوگ جانے کہ یہ زیادہ سختی کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تیرے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے, رفق بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر تو صرف سختی کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے اندر جو تیرے اندر کام کرتے ہیں یا جو رعیت ہے, یہ جو امت ہے, ان کے اندر تیرے متعلق کینہ پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا اور تمہیں اس نام سے جانے گی کہ یہ صرف سختی کرتا ہے. اور اگر تو صرف نرمی کرے گا اس کا بھی نقصان ہے. صرف نرمی کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو تیرے اندر کام کرتے ہیں, تیرے ماتحت جو ہے, ان کے اندر سستی بڑھے گی, کاہل ہو جائیں گے. لہذا اس سے پرہیز کرنا ہوگا, نہ ان کے درمیان تیرے نہ ان کے سینوں کے اندر تیرے لیے بغض پیدا ہونا چاہیے اور کینہ پیدا ہونا چاہیے, اور نہ ہی ان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہونی چاہیے. لہذا ان دونوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر تو سختی کرتا ہے, سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی ہونی چاہیے, صرف سختی نہ کرے.
ناظرین کرام, آپ نے خطبے اور نامے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا. آپ نے دیکھا کہ کتنے اہم نکات تھے جو آپ کے لیے ہمارے مہمانوں نے یہاں پر بیان فرمائے. اب جو حصہ حکمتوں کا ہے, جو زندگی گزارنے کے اصول مولا کائنات نے ہمارے لیے یعنی بھیجے ہیں اور جو بیان کیے ہیں, جن کو مرتب کیا سید رضی نے, تو اس میں سے آج جو ہم آپ کے سامنے سلسلہ شروع کر رہے ہیں, درواقع یہ پوری حکمت نہیں ہے بلکہ حکمت کا ایک حصہ ہے, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کے ذریعے جانیں گے. لیکن میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے, خوف نہیں ہونا چاہیے. انسان کے اندر اگر خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حقوق سے مایوس ہو جاتا ہے. انسان کے اندر اگر خوف پایا جائے گا تو اس کا اس حق نہیں مل سکتا. حق حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے قوت ہونا چاہیے, اس کے اندر جو ہے یعنی اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ جو ہے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے. اس دنیا میں لوگ جو محروم رہتے ہیں, زیادہ تر وہ اسی لیے محروم رہتے ہیں چونکہ ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے. حق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کو لینا چاہیے. اگر انسان کو پتہ چل جائے, انسان کے اوپر ثابت ہو جائے کہ میرا حق ہے, تو اس کو لینا ہے. اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے, اس کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے. اور اسی لیے امام کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر خوف پایا جاتا ہے, ڈر پایا جاتا ہے, ترس جس کو کہتے ہیں, بزدل انسان اگر ہے, تو پھر انسان کو اس کا حق نہیں مل سکتا, وہ جو ہے محروم کر دیا جائے گا. تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. درواقع جو خوف اور ڈر ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے رذائل اخلاقی میں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کے لیے یعنی ان کو بیماری کہا جاتا ہے, جن کو رذائل اخلاقی کہتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ انسان فضائل اخلاقی تک پہنچ سکے. اور جب انسان کے اندر وہ فضائل اخلاقی جمع ہو جاتے ہیں تب کہا جاتا ہے یہ اخلاق حسنہ کا حامل ہے. یعنی اخلاق حسنہ دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک فضائل, فضائل یعنی وہ صفات جن سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے, دوسرے رذائل, رذائل وہ چیزیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ خوف اور ڈر بھی اسی سے اس کا تعلق ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, مزید اس کے حوالے سے اپنے مہمان سے یہاں پر گفتگو سنتے ہیں اور ان کا پروگرام دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام, قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان. حضرت امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرنت الہیبۃ بالخیبۃ, کہ انسان کا ڈر اور انسان کا ترس جو ہوتا ہے وہ نا امیدی سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ انسان ڈرتا ہے اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ہمیں نہیں پتہ ہے، ایک چیز کے بنسبت ہم جاہل ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا فن نہیں پتہ ہے، اور ہم اس میں جا گریں، یا ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ علماء اور عقلاء اس ڈر کو بہترین ڈر کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی چیز کی بنسبت جاہل ہے اور اس کی بنسبت انسان ڈرے اور آ کر یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ اس لیے ہم ڈر رہے ہیں، تو اس ڈر کو، اس شک کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر باعث بنتا ہے، یہ ترس باعث بنتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں نہ پڑ جائے، انسان کسی ایسے کام میں نہ پڑ جائے کہ جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایک چیز کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اگر وہ اس کے اندر انٹر ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کام خراب کر دے گا۔ اگر ایک گھر بنانا ہے اور آپ آرکیٹیکچر آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ آرکیٹیکٹ نہیں ہیں، تو لہٰذا ممکن ہے آپ گھر بنائیں اور آپ کا گھر ٹیڑھا بن جائے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ انجینئرنگ نہیں آتی ہے اور آپ سے کہا جائے کہ فلاں کام کیا جائے اور اس میں ضرورت یہ ہے کہ انسان کے پاس انجینئرنگ کی ایکسپرٹیز ہو اور آپ وہ کام کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ غلطی کر بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان کے پاس علم نہیں ہے ایک چیز کا، اور یہاں پر آ کر انسان اپنا ڈر دکھائے اور یہ چیز دکھائے کہ انسان اس چیز میں اس لیے انٹر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کا علم نہیں ہے، یا اس کے پاس علم ہے لیکن وہ پوری طریقے سے 100% یقین والا علم نہیں ہے، تو لہٰذا اس ڈر کو اچھا مانا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہیں جب وہ اپنی کتاب میں کسی بات کو لکھا کرتے تھے تو وہ اگر اس چیز کے اوپر 100% شور نہیں ہے تو وہ اکثر یہ لکھ دیا کرتے تھے کہ واللہ اعلم یا واللہ عالم، یعنی میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے لیکن یقیناً میرے اوپر بھی ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کے پاس علم واقعی ہے، یا اس کے نمائندوں کے پاس علم واقعی ہے، لیکن مجھ تک کہ جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات کو جو بیان کرتے ہیں اس کے بعد آ کر ایک ایسی قید لگا دیتے ہیں، ایک ایسا ریمارک لگا دیتے ہیں کہ پاسبلٹی اس چیز کی بھی ہے کہ 1% یہ بات صحیح بھی نہ ہو۔ لہٰذا کبھی بھی آپ ان کو پوری طریقے سے پکڑ نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا لیکن ہو ایسا گیا، لہٰذا اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اس مرحلے میں نہ ڈرے، ایک دم کھل کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو کہے اور اس پاسبلٹی کی بنا پر اس کی بات غلط نکل آئے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر انسان کی رسوائی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اس چیز کی بنسبت آ کر بات کہی ہے، اس چیز کی بنسبت آ کر بولا ہے، اور وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس علم نہیں تھا۔ دوسرا ڈر کہ جس کو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اچھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اگر ڈرے تو یہاں پر اس ترس کو، اس ڈرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ممدوح ہے، یعنی یہ اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسی ذات کے سامنے ڈر رہے ہیں کہ جس کے پاس تمام تر قدرتیں ہیں، جس کے پاس تمام تر پاورز ہیں۔ تو اب اس کے سامنے اگر انسان ڈر رہا ہے کہ کہیں اس ذات کے سامنے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس ڈر کو، اس کی مدح کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ڈر بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ان دو ڈروں کے علاوہ انسان کسی چیز کے اندر ڈرے جس سے انسان کوئی اچھی چیز کسی اور تک کے پہنچا سکتا ہے، اور انسان یہاں پر ڈر جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ مجھے کچھ کہنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اس ڈر کی امام اس حکمت میں بات کر رہے ہیں کہ قرنت الحیبۃ بالخیبۃ، کہ ایسا ڈر انسان کے اندر نا امیدی لے کے آتا ہے، اور ہو سکتا ہے انسان کے علاوہ سامنے والے لوگوں کے درمیان بھی نا امیدی لے کر آئے۔ تو لہٰذا اس ڈر کو ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے تاکہ ہم نا امیدی سے نکل کے امید تک کے پہنچیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید یہ ہے کہ پروگرام کے تینوں حصوں میں کچھ نہ کچھ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا ہو. درواقعے جو مولائے کائنات کے فرامین ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال کوئی چیز نہیں بن سکتی. ہمارے مہمان بھی ماشاءاللہ اس کے حوالے سے بہت اچھے یہاں پر جو ہیں وہ بیانات یہاں پر آپ کے اور ہمارے لیے پیش کرتے ہیں, اور بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے قصب فیض کا ذریعہ بنے, ان سے ہم کچھ حاصل کریں اور ان کے اوپر عمل کریں. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي یا علی یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 العجب 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 یا ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین. Thank you.